درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 ہے جس کی ہم نے درس کے آغاز میں تلاوت کی ہے. اس سے پہلے جو آیت نمبر 128 تھی اس میں ازدواجی زندگی میں اگر کچھ تلخیاں پیدا ہو جائیں, اختلافات اور جھگڑے سر اٹھانے لگیں تو کیا کرنا چاہیے, اس کا ذکر تھا. اور یہ آیت کریمہ بھی ازدواجی زندگی کے بارے میں ہے. ازدواجی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی شخص ایک سے زائد شادیاں کرے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے. اور صرف اسلام ہی اجازت نہیں دیتا بلکہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان میں تعدد ازواج کی اجازت تھی, ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی. مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی متعدد شادیاں کی. سورۃ النساء کے آغاز میں یہ بحث ہم کافی تفصیل سے کر چکے ہیں. عقل بھی اس کی اجازت دیتی ہے اور حالات بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے. اللہ پاک کا جو ایک اصول ہے جو اللہ نے خود بیان فرمایا, انا کل شیئن خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز اندازے سے پیدا کی ہے. یہ اصول بھی اور پھر جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے. اس لیے کہ مختلف ملکوں کے اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں عورتیں زیادہ پیدا فرمائی ہیں مردوں کے مقابلے میں. سوائے ہندوستان کے, یہ ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جس میں عورتوں کی تعداد کم ہے. اور کم ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا کم فرمائی, بلکہ کم ہونے کی وجہ یہ کہ زمانے جاہلیت کی طرح بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اور نشو و نما پانے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے. آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جنس کا پتہ چل جاتا ہے, تو یہ پتہ چلنے کے بعد کہ حمل میں لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے اسقاط حمل کروا دیا جاتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں ہر سال تقریباً 10 لاکھ بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے اس طریقے سے۔ خود پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد میری نظر سے جو اعداد و شمار گزرے ان کے مطابق عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 1 کروڑ زائد ہے۔ اگر تعدد کی اجازت نہ دی جائے، 1 سے زیادہ شادی پر پابندی لگا دی جائے، تو گویا کہ صرف 1 ملک پاکستان میں 1 کروڑ عورتیں ایسی ہوں گی جو ساری زندگی بغیر نکاح کے رہیں گی۔ اور حقیقت دیکھی جائے تو تقریباً سارے ہی لوگ تعدد پر متفق ہیں، یعنی یہ اہل مغرب، یہود و نصارہ، یورپ والے اور دوسرے تیسرے، یہ بھی تعدد کی اجازت دیتے ہیں اور عملی طور پر تعدد پر عمل کر رہے ہیں۔ اختلاف لگتا ہے کہ صرف یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تعدد کی اجازت ہے نکاح کی صورت میں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تعدد کی اجازت ہے بغیر نکاح کے، یعنی اس کی تو اجازت دیتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر نکاح کے 10 عورتوں سے تعلق رکھ لے، یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن نکاح کی صورت میں وہ 2 شادیاں بھی نہیں کر سکتا، 2 عورتوں سے بھی تعلق قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تعدد کی تو سب اجازت دیتے ہیں، لیکن غیر نکاح کے، بغیر نکاح کے، اور اسلام تعدد کی اجازت دیتے ہیں نکاح کے ساتھ، اور دوسرے اسلام تعدد کی اجازت دیتا ہے عدل کی شرط کے ساتھ۔ اول تو 1 نکاح کرنے کی بھی اجازت اس شخص کو ہے جو حقوق ادا کر سکتا ہو، جو ازدواجی حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اس کو 1 شادی کی بھی اجازت نہیں دی۔ حقوق کی ادائیگی یہ شرط اول ہے، دیکھے میں حقوق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اور اگر کسی نے 1 سے زیادہ شادیاں کی تو یہ شرط ہے کہ حقوق بھی ادا کر سکتا ہو اور عدل بھی کرے۔ پہلے بھی یہ بات گزر چکی، اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر 1 ہی شادی کرو، 1 سے زیادہ نہیں۔ اسلام نے جو عدل کی شرط لگائی ہے تو کون سا عدل؟ ظاہری اعتبار سے عدل، مادی اعتبار سے عدل، مساوات دونوں بیویوں کے درمیان قائم رکھے، شب بسری کے اعتبار سے، رات گزارنے کے اعتبار سے عدل، خرچے کے اعتبار سے عدل، باقی جہاں تک دل کی محبت کا تعلق ہے تو اس میں عدل ضروری نہیں، اس لیے کہ یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، ایک کی طرف میلان زیادہ ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی صورت سیرت کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کی خدمت کی وجہ سے، دل میں اس کی محبت زیادہ ہے تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آخر تک 9 بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں، اور باوجود ہے کہ آپ پر عدل فرض نہیں تھا لیکن آپ عدل فرماتے تھے، اللہ کی طرف سے تو یہ اجازت تھی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جسے چاہیں قریب کریں، جسے چاہیں دور کر دیں، یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی عدل فرمایا کرتے تھے، از حد عدل فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ سفر میں تشریف لے جاتے اور کسی زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت پیش آتی تو آپ ان کے درمیان قرآن اندازی فرماتے تھے کہ جس کا نام نکلے گا اسے لے جاؤں گا، تاکہ دوسری کی دل آزاری نہ ہو، اسے لے گئے اور ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ اتنا عدل فرمانے کے باوجود آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میں عدل، انصاف، تقسیم، مساوات اور برابری کرتا ہوں ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، لیکن جو محبت، دل کی محبت میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر وہ کسی سے زیادہ ہو جائے تو مؤاخذہ نہ فرمانا، تو گرفت نہ فرمانا، یہ حضور دعا کرتے تھے. اور آپ کو یہ حدیث بھی سنائی جا چکی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور پھر وہ ان میں سے ایک کی طرف زیادہ مائل ہو جائے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ایک پہلو شل ہوگا، مفلوج ہوگا، پہچان لیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے شادیاں تو دو کی، تین کی، چار کی، لیکن عدل نہیں کرتا تھا. اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عدل نہیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ آ جائے تو دوسری شادی کر لیتے ہیں، کوئی اپنی سیکٹری کے ساتھ اور کوئی فلاں کے ساتھ اور کوئی فلاں کے ساتھ، لیکن پھر عدل نہیں کرتے ہیں. وہ با وفا بیوی، سادہ بیوی، جس نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دی، غربت کے دن گزار دیے، تکلیف کے دن، پریشانی کے دن اس کے ساتھ گزار دیے، اور اسے بنانے میں اس کا کردار ہے، آج وہ تو نظروں میں جچتی نہیں ہے، اس کو پیچھے کر دیا اور صرف دوسری کی طرف مائل ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ ایسا کرنا حرام ہے، حرام ہے. یہ کوئی ہمارا اختیار نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں جتنا وقت چاہے اس کو دوں، جتنا وقت چاہے اس کو دوں. نہیں، آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ ان کے درمیان عدل کرنا، مساوات کرنا، برابری کرنا، یہ تم پر فرض ہے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے بھائی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. اللہ بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اللہ نے ہم پر کوئی ایسا حکم لازم نہیں کیا جو ہمارے اختیار میں نہ ہو. اب اللہ نے یہ تو کہا کہ عدل کرو، اب پورا عدل تو ہو نہیں سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرو. اللہ کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا، کچھ اونچ نیچ تو ہوگی، 19-20 ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو دل کا میلان ایک کی طرف زیادہ دوسری کی طرف کم، یہ تو ہو سکتا ہے. تو عدل تم نہیں کر سکتے ہو، ولو حرستم، اگرچہ تمہیں اس کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو، تمہارے دل میں ہے کہ میں عدل کروں، لیکن اس کے باوجود تم عدل نہیں کر سکو گے. لیکن اتنا تو کرو، فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقا، تو تم بالکل ایک ہی طرف ڈھلک نہ جاؤ، ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ تم دوسری کو بیچ میں لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو. بیچ میں لٹکی ہوئی، نہ تو اس کو بیوی کے حقوق دیتے ہو اور نہ اس کو آزاد کرتے ہو، بیچ میں لٹکی ہوئی ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، عدل پر چلو، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو اور تقوی اختیار کرو، تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے. اصل چیز ہے تقوی. قرآن قانون کی کتاب بھی ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ قرآن صرف قانون کی کتاب ہے. قرآن قانون کی کتاب بھی ہے، لیکن انوکھی قانون کی کتاب ہے، انوکھی کتاب. دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو، قانون کی کتاب میں آپ کو تقوی کا ذکر نہیں ملے گا. تقوی، قانون کی زبان، قانون کی کتاب تو بڑی خوش قسم کی ہوتی ہے، یہ قانون ہے اور یہ قواعد ہیں اور یہ سزا ہے اور یہ جرمانہ ہے اور اتنی جیل ہوگی، اس طرح کی باتیں. لیکن قانون کی کتاب اور اس میں تقوی کا ذکر، یہ صرف قرآن کے اندر ہے. اور تقوی کا ذکر پھر ازدواجی زندگی کے ساتھ، اس لیے کہ واقعتاً میاں بیوی تب ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے جب دلوں میں تقوی ہوگا. اور جان لیجئے کہ حقوق کی ادائیگی کے بغیر گھر میں سکون نہیں ہوگا. اگر ایک فریق چاہے کہ میرے حقوق تو ادا ہو جائیں مگر میں دوسرے کے حقوق ادا نہ کروں تو گھر میں امن سکون نہیں ہو سکتا، لڑائی رہے گی، جھگڑے اٹھیں گے. تو حقوق ادا کرنا ضروری، اور حقوق دونوں فریق اس وقت ادا کریں گے جب دل کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر، اور کوئی نہیں مجھے پکڑ سکتا، لیکن اللہ تو پکڑ سکتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ عورت کمزور ہے، صنف نازک ہے، اور ایسی عورتیں بھی دیکھیں کہ یتیم ہیں، باپ بھی نہیں جو پوچھ سکے، بھائی بھی نہیں جو پوچھ سکے. اب شوہر صاحب شیر بن گئے کہ اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہوں کروں. تو یہ غلط بھائی، یہ طریقہ غلط، یہ صحیح نہیں ہے، زیادتی ہے. اور اللہ کمزوروں کی مدد کرنے والا ہے، اللہ کمزوروں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے والا ہے.
قرآن نے صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ دوسرے مواقع پر بھی حقوق کے ضمن میں تقوی کا حکم دیا ہے. اور قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ آپ نے خطبہ نکاح کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ان آیات میں تقوی کا حکم چار بار آیا ہے. پہلی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. دوسری آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ذات سے، ایک نفس سے، ایک شخص سے. اور اسی آیت کریمہ میں آگے ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحموں کو، رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو اور بچو. اور آخری آیت کریمہ جو آپ نے خطبہ نکاح میں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، ازدواجی زندگی کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا اور دلہن اور ان دونوں کے خاندانوں کو جو زادے راہ دے رہے ہیں اور جو اہم نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں، وہ زادے راہ اور وہ اہم نصیحت کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی میاں بیوی سے کہا جا رہا ہے، تقوی اختیار کرنا. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی. اور دونوں خاندان جب تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو دونوں خاندانوں کے درمیان موافقت اور محبت پائیدار ہوگی، یہ رشتہ پائیدار ہوگا. اور خدا نخواستہ اگر ان میں سے کسی کے اندر تقوی نہ ہوا، خوف خدا نہ ہوا، تو سخت اندیشہ ہے کہ بہت جلد میاں بیوی میں اور دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. دلوں میں محبت بڑا جہیز دینے سے نہیں ہوتی، اور آپس میں موافقت بڑی بارات لانے سے نہیں ہوتی، اور رشتوں میں پائیداری شادی بیاہ کی مصنوعی اور غیر شرعی رسمیں سر انجام دینے سے نہیں ہوتی، اور آپس میں تعلق صرف شکل و صورت کی بنا پر اور حسن و جمال کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے تقوی کی بھی ضرورت ہے. جب تقوی ہوگا تو سیدھی سادی شادی جس میں تکلفات بھی نہ ہوں، تعیشات بھی نہ ہوں، بڑا جہیز بھی نہ ہو، بڑی بارات بھی نہ ہو، نمود و نمائش بھی نہ ہو، رسمیں بھی نہ ہو، اور اگرچہ شکل و صورت بھی سادہ ہو، اس کے باوجود اگر دلوں میں تقوی ہوگا تو ایسے رشتے پائیدار ہوں گے، موافقت اور محبت کا ذریعہ ہوں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے خطبہ نکاح میں بھی ایسی آیات کا انتخاب کیا جن میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا، اور یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. آگے فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر بالفرض دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا. اگر وہ دونوں جدا ہوتے ہیں اور اس نیت سے جدا ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوشش کی مگر موافقت نہیں ہو سکی، ہم آہنگی نہیں ہو سکی، وہ میاں بیوی کے درمیان جو خاص قسم کی محبت ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکی، اور اب جدائی کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا، اور جدائی میں بھی اللہ کا خوف وہ شامل حال ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے اور محض ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے جدائی نہیں اختیار کی جا رہی، بلکہ جدائی اختیار کی جا رہی ہے سوچ سمجھ کر کہ ہم اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کے میاں بیوی جدا ہو گئے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے فضل کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو اللہ پاک پہلے شوہر سے بھی بہتر شوہر عطا فرما دے، اور اگر مرد کے دل میں خوف خدا ہوگا تو ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کو پہلی بیوی سے کہیں بہتر بیوی عطا فرما دے. بلکہ بعض حضرات نے تو اس موقع پر مالی وسعت کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ جدا ہونے کی صورت میں ان کو خوشحالی اور مالی وسعت عطا ہو جائے. جعفر بن محمد رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت گھر میں بڑی غربت اور فقر و فاقہ ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ نکاح کر لو. نکاح کر لیا. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت نکاح کی صورت میں تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں، مالی ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے، تو نکاح غربت کا علاج کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا کہ نکاح کرو اور نکاح کرواؤ، فقر اور غربت سے نہ ڈرو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر میاں بیوی فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، تو اللہ ان کو غنا عطا فرما سکتے ہیں نکاح کی صورت میں. تو جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دوسرے شخص نے سوال کیا کہ حضرت گھر میں غربت اور فقر و فاقہ، کیا کروں؟ اور بنتی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ رزق میں برکت بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ طلاق دے دو۔ شاگردوں نے پھر سوال کیا کہ حضرت پہلے کو تو آپ نے مشورہ دیا تھا غربت کے علاج کے لیے نکاح کر لو، اور دوسرے کو آپ نے مشورہ دیا طلاق دے دو، تو فرمایا کہ اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 130 میں فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِي، اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ تو میں نے سوچا کہ شاید یہ شخص اس آیت کریمہ کا مصداق ہو، اللہ نے اس کی غربت کا علاج اور اس کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کا علاج جدائی کی صورت میں رکھا ہو۔ تو اس کو جو میں نے مشورہ دیا، تو سورہ نور کی آیت کے ضمن میں، اور اس کو جو میں نے مشورہ دیا تو وہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ کے ضمن میں۔ وَكَانُ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا وسعت والا بڑا حکمت والا ہے، اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کا مالک بھی وہی، خالق کا بھی وہی، خالق بھی وہی، موجد بھی وہی، متصرف بھی وہی، ہر ایک میں، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، اور آسمان اور زمین کی ہر مخلوق میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی حکم دیا، ان اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہتے ہیں تقوی کا حکم اے مسلمانوں صرف تم کو میں نے نہیں دیا بلکہ تمہیں بھی تقوی کا حکم دیا، اور تم سے پہلے جو امتیں اور جو قومیں گزری ان کو بھی میں نے تقوی کا حکم دیا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نہ مانو گے، اگر تم شکر نہیں کرو گے، تو جان لو کہ تمہارے شکر نہ کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور شکر کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب اس کا ہے، مالک وہی ہے، کسی کی تعریف سے اور کسی کے شکر ادا کرنے سے اور کسی کی عبادت سے اور ذکر و دعا سے اس کی سلطنت اور جاہ و جلال میں اضافہ نہیں ہوتا، اور کسی کے شکر نہ کرنے سے اس کی قدرت میں، اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اپنی مخلوق کا محتاج نہیں، نہ عبادت کا محتاج، حمیدہ، اور وہ قابل تعریف ہے، مستحق حمد ہے، اس لیے کہ اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، نعمتوں کی بارش برس رہی ہے پوری کائنات پر، اور ان نعمتوں سے کیا انسان اور کیا حیوان اور کیا درندے اور کیا پرندے اور کیا درخت اور کیا حجر اور پتھر، یہ ساری کی ساری مخلوق اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہاں مسلسل تین بار آیا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آیت کریمہ نمبر 131 اس میں دو دفعہ آیا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض فان للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور پھر آیت نمبر 132 میں آیا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. پہلے جو فرمایا کہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, تو اس میں گویا کہ یہ بتایا میں دونوں کو غنی کر سکتا ہوں, شوہر کو بھی بیوی کو بھی, اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب میرا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے, اس لیے کہ اللہ تم سے غنی ہے. کیوں غنی ہے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب اللہ کا ہے. اور تیسری دفعہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, یہ بتانے کے لیے کہ وہ ساری مخلوق کا کارساز ہے, سب کے کام بناتا ہے, سب کے کام بناتا ہے, صرف انسانوں کے نہیں بلکہ اپنی ساری مخلوق کے کام بناتا ہے. وہ کیوں بناتا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ کا ہے. تو سب کے کام بنانے والا بھی اللہ, مالک بھی وہی اور وکیل بھی وہی. اِن یشاء یذہبکم ایہا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا, فرمایا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے, تمہیں ختم کر دے اے لوگو, اور دوسروں کو لے آئے. اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ اے لوگو تمہیں ختم کر دے, تمہیں ہلاک کر دے, تمہارا نام و نشان مٹا دے, اور تمہارے بدلے میں دوسروں کو لے آئے, کسی اور مخلوق کو لے آئے. وہ ایسا کر سکتا ہے, یہ مفہوم بھی ہے, ایک نئی مخلوق پیدا کر دے, اللہ قادر ہے. جیسے وہ انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے. اور ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے, اے نافرمانی کرنے والو, اللہ تمہاری فرما برداری اور تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے, وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں لے جائے, تمہارا نام و نشان مٹا دے, اور ایسے لوگوں کو لے آئے جو اس کی اتباع کرنے والے ہوں, جو ایمان لانے والے ہوں, جو مان کر چلنے والے ہوں, جو نہ شکرے نہ ہوں, جو متکبر نہ ہوں, جو کفر میں مبتلا نہ ہوں, بلکہ ایمان قبول کرنے والے ہوں. اللہ ایسا کر سکتا ہے, اور ایمان کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے والے ہوں, وقف کرنے والے ہوں, اللہ ایسا کر سکتا ہے. جیسے کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اے لوگو اگر تم اللہ کی اطاعت سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارے بدلے میں کسی اور قوم کو لے آئے گا, اور پھر وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی, تمہارے جیسے نافرمان نہیں ہوگی, فرما برداری کرنے والی ہوگی. اِن یشاء یذہبکم ایہا الناس, اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو, ویأتی بآخرین, اور دوسروں کو لے آئے, مکان اللہ علی ذلک قدیرا, اور اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے, آخرت کا ثواب بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف دنیا کا ثواب مانگتا ہے، دنیا کا بدلہ مانگتا ہے، دنیا مانگتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، رزق کی فراوانی مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، خوشیاں مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، لیکن آخرت مانگتا ہی نہیں، آخرت مانگتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی نظر میں آخرت کی کوئی اہمیت نہیں، مغفرت کی کوئی اہمیت نہیں، دوزخ سے بچنے کی کوئی اہمیت نہیں، جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی نظر میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہو سکتا ہے میں دنیا دے دوں لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. وما له فی الآخرت من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ ہود میں فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ہے. جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی قدر و قیمت تو ہے ان کی نظر میں لیکن آخرت کی عظمت ان کے دلوں سے نکل گئی. تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے، دونوں کا بدلہ اس کے پاس ہے. تو اگر کوئی شخص صرف دنیا مانگے تو اللہ پاک اس کو دنیا دے دے گا، لیکن ایسا نہیں کہ جتنی مانگے اتنی دے دے، اور یہ نہیں کہ جو مانگے تو اسی کو دے دے، نہیں. بلکہ فرمایا دوسری جگہ من کان یرید الحاجرۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. جو شخص دنیا مانگتا ہے تو ہم دنیا دیتے ہیں، کتنی دنیا دیتے ہیں؟ جتنی ہم چاہتے ہیں. کسے دیتے ہیں؟ جسے ہم چاہتے ہیں. دونوں باتیں فرما دی. ہر کسی کو نہیں دیتے بلکہ جسے ہم چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ جو کوئی جتنی دنیا مانگ لے اتنی ہی اس کو دے دی جائے، ایسا نہیں، بلکہ جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی اس کو دیتے ہیں. لیکن وہ یہ یاد رکھ لے جس کی نظر صرف دنیا پر ہے اور صرف دنیا ہی چاہتا ہے اور دنیا ہی مانگتا ہے، اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر آخرت میں جہنم ہے، آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی، مغفرت کا حقدار نہیں ہوگا، اخروی نعمتوں کا حقدار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی نظر میں آخرت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. ہاں ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جو آخرت چاہے اور آخرت کے حصول کے لیے کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو، آخرت چاہتا ہے، آخرت کے لیے محنت بھی کرتا ہے اور ہے بھی مومن، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان کو آخرت دی جائے گی. تو یہاں فرمایا آیت نمبر 134 میں من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. مکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی اپنی ذات کے خلاف ہو. ابل والدین، یا والدین کے خلاف ہو. والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو بھی عدل کی گواہی دو، ظلم کی گواہی، جھوٹ کی گواہی نہ دو. دنیا کا نظام عدل سے قائم ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا عدل کے لیے، تورات زبور انجیل کو نازل کیا عدل کے لیے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا عدل کے لیے تاکہ دنیا میں عدل ہو، امن اور عدل یہ مقصد تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجنے سے اور کتابیں نازل کرنے سے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں۔ اور جان لیجئے میرے بھائیوں اور بہنوں، عدل کا قیام یہ صرف حکومت کا فریضہ نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ انتظار نہ کریں کہ حکومت امن قائم کرے گی اور عدل قائم کرے گی، ہم اپنے گھر میں عدل کریں، اپنی دکان میں عدل کریں، اپنی فیکٹری میں عدل کریں، اپنے دائرہ اختیار میں عدل کریں۔ جہاں جہاں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، حکومت دی ہے، وہاں تو ہم عدل کریں۔ ہم خود تو عدل نہیں کرتے، پولیس والوں سے، فوجیوں سے، قاضیوں سے، ججوں سے، حکمرانوں سے، بیوروکریسی سے امید رکھتے ہیں کہ یہ عدل کریں گے۔ یہ بھی جان لیں کہ جب تک ہم خود اپنے دائرہ اختیار اور دائرہ کار میں عدل نہیں کریں گے تو ہمیں عدل کرنے والی پولیس، عدل کرنے والے جج اور عدل کرنے والے حکمران وہ میسر نہیں آ سکتے۔ آج جو ہر طرف فتنہ و فساد ہے اور بد امنی ہے، خوف ہے، عدم تحفظ کا احساس ہے، تو یہ اس لیے کہ عدل ختم ہو گیا۔ صرف ہمارے ملک سے نہیں، پوری دنیا سے تقریباً عدل ختم ہو کر رہ گیا۔ عدل کے اپنے اپنے پیمانے ہیں، جھوٹے پیمانے، اپنے اپنے معیار ہیں، جھوٹے معیار۔ سارے انسانوں کے ساتھ عدل، اس کا کوئی بھی حامی نہیں ہے۔ امریکہ والے حامی نہیں ہیں اور برطانیہ والے اس کے حامی نہیں ہیں کہ سارے انسانوں کے ساتھ عدل ہو۔ ان کا اپنے شہریوں کے لیے عدل کا پیمانہ اور ہے اور غیر شہریوں کے لیے عدل کا پیمانہ اور ہے، گوروں کے لیے اور کالوں کے لیے اور، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور۔ عدل کے پیمانے مختلف ہیں، کیسے عدل قائم ہوگا پوری دنیا میں جب پیمانے ہی مختلف رکھے ہوئے ہیں؟ اور یہ بھی سن لیں کہ امن فوجوں سے قائم نہیں ہو سکتا، ایٹم بم سے قائم نہیں ہو سکتا، ہوائی جہازوں سے قائم نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں جو امن آئے گا عدل سے آئے گا، عدل سے۔ پوری دنیا میں جب عدل ہوگا، فلسطین میں بھی عدل، کشمیر میں بھی عدل، فلپائن میں بھی عدل، ہندوستان میں بھی عدل، افغانستان میں بھی عدل، پاکستان میں بھی عدل، جب ہر جگہ عدل ہوگا تو امن آئے گا۔ اور عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق اس کو ادا کیا جائے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت، یہ بھی قیام عدل میں داخل ہے۔ ظالم کی مخالفت کی جائے اور مظلوم کی حمایت کی جائے تب عدل آئے گا۔ ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے بڑی تاکید کے ساتھ عدل قائم کرنے کا حکم دیا، قوامین، کونو قوامین، قوامین کا صیغہ۔ یہ صیغہ لا کر بتایا کہ عدل پر ہمیشہ، ہر وقت، ہر حال میں قائم رہو، چاہے دوست ہو یا دشمن، ہر کسی کے لیے عدل۔ اتفاقاً کسی معاملے میں انصاف سے، عدل کرنے سے اس حکم پر عمل نہیں ہوگا بلکہ کونو قوامین کے حکم پر عمل تب ہوگا جب ہر وقت عدل کیا جائے گا، ہر حال میں عدل کیا جائے گا، ہر کسی کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور ہمیں حکم یہی ہے کونوا قوامین، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اپنی ذات کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو اور رشتہ داروں کے خلاف ہو. اِن یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما، اگر کوئی غنی ہوگا یا کوئی فقیر ہوگا تو فرمایا کہ دونوں کا اللہ زیادہ خیر خواہ ہے. نہ تو کسی کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ رعایت کرو اور نہ کسی کے فقیر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ رعایت کرو. فرمایا کہ اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، تم کسی کے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جتنا اللہ خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، تو تم خواہش کی اتباع نہ کرو کہ کہیں تم انصاف سے ہٹ نہ جاؤ. اگر خواہشات کی اتباع کرو گے، اپنے جذبات، ذاتی جذبات کی اتباع کرو گے تو انصاف سے ہٹ جاؤ گے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم کج بیانی کرو گے، گول مول بات کرو گے، واضح طور پر سچی گواہی نہیں دو گے، او تعرضوا یا اعراض کرو گے، آتی نہیں گواہی کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی پوری زندگی میں، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، ازدواجی زندگی میں بھی اور کاروباری زندگی میں بھی عدل اور انصاف کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com